کیونکہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عیسائیوں کا کچھ بھی زور نہ تھا، بلکہ فارسیوں کی سلطنت بڑی قوت اور شوکت میں تھی، اور مذاہب میں سے تعداد کے لحاظ سے بدھ مذہب دنیا میں تمام مذاہب سے زیادہ بڑا ہوا تھا، اور مجوسیوں کا مذہب بھی بہت زور و جوش میں تھا، اور ہندو بھی علاوہ قومی اتفاق کے بڑی شوکت اور سلطنت اور جمعیت رکھتے تھے، اور چینی بھی اپنی تمام طاقتوں میں بھرے ہوئے تھے۔ تو پھر اس جگہ تباً یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ تمام قدیم مذاہب جن کی بہت پرانی اور زبردست سلطنتیں تھیں، اور جن کی حالتیں قومی اتفاق اور دولت اور طاقت اور قدامت اور دوسرے اسباب کی روح سے بہت ترقی پر تھیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے کیوں دعا نہیں سکھلائی؟ اور عیسائی قوم جو اس وقت نسبتی طور پر ایک کمزور قوم تھی، کیوں ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا سکھلائی گئی؟ اس سوال کا یہی جواب ہے جو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ مقدر تھا کہ یہ قوم روز بروز ترقی کرتی جائے گی، یہاں تک کہ تمام دنیا میں پھیل جائے گی، اور اپنے مذہب میں داخل کرنے کے لیے ہر ایک تدبیر سے زور لگائیں گے، اور کیا علمی سلسلہ کے رنگ میں، اور کیا مالی ترغیبوں سے، اور کیا اخلاق اور شیرینی کلام دکھلانے سے، اور کیا دولت اور شوکت کی چمک سے، اور کیا نفسانی شہوات اور اباحت اور بے قیدی کے ذرائع سے، اور کیا نکتہ چینیوں اور اعتراضات کے ذریعے سے، اور کیا بیماروں اور ناداروں اور درماندوں اور یتیموں کا متکفل بننے سے، ناخنوں تک یہ کوشش کریں گے کہ کسی بد قسمت نادان یا لالچی یا شہوت پرست یا جاہ طلب یا بے کس یا کسی بچہ بے پدر و مادر کو اپنے قبضہ میں لا کر اپنے مذہب میں داخل کریں۔ سو اسلام کے لیے یہ ایک ایسا فتنہ تھا کہ کبھی اسلام کی آنکھ نے اس کی نظیر نہیں دیکھی، اور اسلام کے لیے یہ ایک عظیم الشان ابتلاء تھا جس سے لاکھوں انسانوں کے ہلاک ہو جانے کی امید تھی۔ اس لیے خدا نے سورہ فاتحہ میں، جس سے قرآن کا افتتاح ہوتا ہے، اس مہلک فتنہ سے بچنے کے لیے دعا سکھلائی۔ اور یاد رہے کہ قرآن شریف میں یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جس کی نظیر اور کوئی پیش گوئی نہیں، کیونکہ اگرچہ قرآن شریف میں اور بہت سی پیش گوئیاں ہیں جو اس ہمارے زمانہ میں پوری ہو گئی ہیں، جیسے اجتماع کسوف قمر و شمس کی پیش گوئی، جو آیت و جمع الشمس والقمر سورۃ القیامہ آیت 10 سے معلوم ہوتی ہے، اور اونٹوں کے بیکار ہونے اور مکہ اور مدینہ میں ریل جاری ہونے کی پیش گوئی، جو آیت وعید الاشار و اتلت سورۃ تکویر آیت 5 سے صاف طور پر سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اس پیش گوئی کے مشہور کرنے اور ہمیشہ امت کے پیش نظر رکھنے میں سب سے زیادہ خدا تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، کیونکہ اس صورت میں، یعنی سورہ فاتحہ میں، بطور دعا اسے تعلیم فرمایا ہے، جس کو 5 وقت کروڑہا مسلمان اپنے فرائض اور نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور ممکن نہیں کہ زیرک مسلمانوں کے دلوں میں اس جگہ یہ خیال نہ گزرے کہ جس حالت میں اس زمانہ کے عام مسلمانوں کے خیال کے موافق اس امت کے لیے دجال کا فتنہ سب فتنوں سے بڑھ کر ہے، جس کی نظیر حضرت آدم سے دنیا کی اخیر تک کوئی نہیں، تو خدا تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان دعا میں، جو بوجہ کثرت تکرار و دائمی مناجات اوقات متبرکہ اکثر احتمال قبولیت کا رکھتی ہے، اس بزرگ فتنے کا ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ اس طرح پر سورہ فاتحہ میں دعا کیوں نہ سکھلائی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الدجال؟ اس کا جواب یہی ہے کہ دجال کوئی علیحدہ فرقہ نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو عیسائیوں اور مسلمانوں کو پامال کر کے دنیا کا مالک ہو جائے۔ ایسا خیال کرنا قرآن شریف کی تعلیم کے مخالف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، سورہ آل عمران آیت 56۔ یعنی اے عیسیٰ، خدا تیرے حقیقی تابعین کو جو مسلمان ہیں، اور ادعائی تابعین کو جو عیسائی ہیں، ادعائی طور پر قیامت تک ان لوگوں پر غالب رکھے گا جو تیرے دشمن اور منکر اور مکذب ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے مخالف مولویوں کا دجال مفروض بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہوگا، پس اگر عیسائیوں اور مسلمانوں پر اس کو غالب کیا گیا اور تمام زمین کی انعام سلطنت اور حکومت اس کے ہاتھ میں دی گئی، تو اس سے قرآن شریف کی تکذیب لازم آتی ہے، اور نہ صرف ایک پہلو سے بلکہ نعوذ باللہ دو پہلو سے خدا تعالیٰ کا کلام جھوٹا ٹھہرتا ہے۔ ایک یہ کہ جن قوموں کے قیامت تک غالب اور حکمران رہنے کا وعدہ تھا وہ اس صورت میں غالب اور حکمران نہیں رہیں گے، دوسرے یہ کہ جن دوسری قوموں کے مغلوب ہونے کا وعدہ تھا وہ غالب ہو جائیں گے اور مغلوب نہ رہیں گے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اگرچہ ان قوموں کی سلطنت اور قوت اور دولت قیامت تک قائم رہے گی اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں، مگر دجال بھی کسی چھوٹے سے راجہ یا رئیس کی طرح 10-20 یا 100-50 گاؤں کا والی اور فرما روا بن جائے گا، تو یہ قول بھی ایسا ہی قرآن شریف کے مخالف ہے جیسا کہ پہلا قول مخالف ہے، کیونکہ جبکہ دجال تمام انبیاء علیہم السلام کا اس قدر دشمن ہے کہ ان کو مفتری سمجھتا ہے اور خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو بموجب منطوق آیت کے چاہیے تھا کہ ایک ساتھ کے لیے بھی وہ خود سر حاکم نہ بنایا جاتا، تا مضمون فوق الذین کفروا میں کچھ حرج اور خلل عائد نہ ہوتا، ما سوائے اس کے جبکہ یہ مانا گیا ہے کہ بجز حرمین شریفین کے ہر ایک ملک میں دجال کی سلطنت قائم ہو جائے گی، تو پھر آیت وجائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، سورہ آل عمران آیت 56، دجال کی عام سلطنت کی صورت میں کیوں کر سچی رہ سکتی ہے، بلکہ دجالی سلطنت کے قائم ہونے سے تو ماننا پڑتا ہے کہ جو حضرت مسیح کے تابعین کے لیے فوقیت اور غالبیت کا دائمی وعدہ تھا وہ 40 برس تک دجال کی طرف منتقل ہو جائے گا، جو شخص قرآن شریف کو خدا کا کلام اور سچا مانتا ہے وہ تو اس بات کو صریح کفر سمجھے گا کہ ایسا عقیدہ رکھا جائے جس سے خدا تعالیٰ کی پاک کلام کی تکذیب لازم آتی ہے، تم آپ ہی فکر کرو اور سوچو کہ جب کہ بموجب آیت وجائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، سورہ آل عمران آیت 56، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت تک دولت اور سلطنت مسلمانوں اور عیسائیوں میں قائم رہے گی، اور وہ لوگ جو حضرت مسیح کے منکر ہیں وہ کبھی بلاد اسلامیہ کے مالک اور بادشاہ نہیں بنیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، تو اس صورت میں دجال کی کہاں گنجائش ہے؟ قرآن کو چھوڑنا اور ایسی حدیث کو پکڑنا جو اس کے صریح منطوق کے مخالف ہے اور محض ایک ذنی امر ہے، کیا یہی اسلام ہے؟ اور اگر یہ سوال ہو کہ جبکہ دجال کا بھی حدیثوں میں ذکر پایا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں ظاہر ہوگا اور پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کا دعوے دار بن جائے گا، تو اس حدیث کی ہم کیا تعویل کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب تمہاری تعویل کی کچھ ضرورت نہیں، واقعات کے ظہور نے خود اس حدیث کے معنی کھول دیے ہیں، یعنی یہ حدیث ایک ایسی قوم کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اپنے افعال سے دکھلا دیں گے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے اور خدائی کا دعویٰ بھی، نبوت کا دعویٰ اس طرح پر کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کی کتابوں میں اپنی تحریف اور تبدیل اور انواع و اقسام کی بے جا دست اندازیوں سے جو نہایت جرت اور بے باکی اور شوخی سے ہوں گی اس قدر دخل دیں گے اور اس قدر اپنی طرف سے تصرفات کریں گے اور ترجموں کو عمدن بگاڑیں گے کہ گویا وہ خود نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، بس یہ تو نبوت کا دعویٰ ہوا، اب خدائی کے دعوے کی بھی تشریح سنیے، اور وہ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایجاد اور صنعت اور خدائی کے کاموں کی کنو معلوم کرنے میں اور اس دھن میں کہ الوہیت کے ہر ایک کام اور صنعت کی نقل اتار لیں اس قدر حریص ہوں گے کہ گویا وہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حاشیہ، ربوبیت کی عظمت اور الوہیت کے جلال اور صفات باری کی وحدانیت کو ملحوظ رکھ کر انکسار اور ادب عبودیت کے ساتھ ایجاد اور صنعت کی طرف بقدر اعتدال مشغول ہونا یہ اور امر ہے، مگر شوخی اور تکبر کو اپنے دماغ میں جگہ دے کر اور قضاء و قدر کے سلسلے پر ٹھٹھا مار کر خدا کے پہلو میں اپنی انانیت کو کسی فعل ایجاد وغیرہ سے ظاہر کرنا یہی دجالیت ہے، اور دجال کے لفظ سے ہماری وہ مراد نہیں ہے جو حال کے مولوی مراد لیتے ہیں اور اس کو ایسا شخص سمجھتے ہیں جس سے وہ لڑائیاں کریں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک دجال ہو یا کوئی ہو اس سے دین کے لیے لڑائی کرنا منع ہے، ہر ایک مخلوق سے سچی ہمدردی چاہیے اور لڑائی کے خیالات سب باطل ہیں، اور دجال سے مراد صرف وہ فرقہ ہے جو کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں یا دہریہ کے رنگ میں خدا سے لاپرواہ ہیں، اور اس لفظ میں کوئی اور خطرناک مفہوم مخفی نہیں ہے بلکہ یہ لفظ محرف کے لفظ یا دہریہ کے لفظ سے مترادف ہے۔ منہو